الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. محب سے درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا علیہ وصحبہ اجمعین. بہت محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آپ کے علم میں ہے کہ جمعۃ المبارک کی گزارشات میں ہم ان آیات کا ذکر کر رہے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے لائے نہیں کے ذریعے یا لفظ نہیں کے ذریعے یا لفظ منع کے ذریعے کچھ کاموں سے روکا ہے، انہیں حرام قرار دیا ہے، انہیں اختیار کرنا ممنوع قرار دیا ہے. پڑھی گئی آیہ کریمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 ہے. اس کے ابتدائی جملوں کا ترجمہ کرتا ہوں. اور مشرک یعنی کافرہ عورت سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لائے، اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک یعنی کافر مردوں سے نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لائے. پڑھی گئی آیت کے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کے حوالے سے ایک خاص ہدایت دی ہے، ایک خاص رہنمائی فرمائی ہے. نکاح کے لفظی معنی دو چیزوں کا باہم ملانا ہے، دو چیزوں کو باہم ملانا ہے. اسی مناسبت سے لغت میں مرد اور عورت کے صنفی تعلق، مجامعت، یا مرد اور عورت کے ملاپ کی انتہائی صورت کو، اور اسی طرح عقد نکاح دونوں کو نکاح کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. قرآن کریم میں جہاں حتیٰ تنکح زوجن غیرہ کا جملہ ہے، وہاں محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے نکاح کا ترجمہ حتیٰ تؤتی زوجن غیرہ کیا ہے. فقہائے اسلام کی اصطلاح میں، یا فقہائے اسلام کے ہاں اصطلاحاً، نکاح مرد اور عورت کے درمیان طے ہونے والا وہ شرعی معاہدہ ہے جس کے ذریعے وہ ایک دوسرے سے جنسی تعلق قائم کرنے کا اختیار حاصل کر پاتے ہیں، استمتاع ان کے لیے جائز ہو جاتا ہے، بشرطے کہ کوئی مانع نکاح موجود نہ ہو، جس کی تفصیل میں انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا. عقد نکاح مرد اور عورت کے درمیان قائم ہونے والا وہ پاکیزہ رشتہ ہے جو ضابطۂ خداوندی کی حدود میں رہ کر وجود میں آتا ہے۔ نکاح اور طلاق کے احکام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حدود اللہ قرار دیا ہے، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ تعالیٰ کی متعین حدود ہیں، ان سے تم نے تجاوز نہیں کرنا ہے۔ اسلام نے نکاح کو بڑی اہمیت دی ہے۔ قرآن کریم میں بعض ارکان اسلام کے بارے میں اتنی تفصیل آپ کو نہیں ملے گی جتنی کہ نکاح اور اس کے نتیجے میں وجود میں آنے والی زندگی کے بارے میں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کو پورے مسلم معاشرے کی ذمہ داری قرار دیا ہے۔ سورہ نور میں ہے، انکحوا الایاما منکم، جو تم میں سے بے نکاحے ہیں ان کا نکاح کراؤ، وہ کنوارے ہیں، وہ طلاق یافتہ ہیں، ڈائیورسی ہیں، وہ خاتون بیوہ ہے یا مرد رنڈوا ہے، وڈوور ہے خاتون، ان کے نکاح کراؤ۔ پورا مسلم معاشرہ اس کا ذمہ دار ہے، سب اس کے حکم کے تحت آتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں نکاح کو دنیا داری کے زمرے میں جانا جاتا ہے۔ عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ نکاح ایک دنیا داری ہے، جبکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اسے دین داری قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من تزوج فقد استکمل نصف الدین، جس نے شادی کی اس نے اپنے آدھے دین کی تکمیل کی، یعنی ایک اندرونی یا داخلی یا گھر کی زندگی ہے، ایک بیرونی یا خارجی یا دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق کی زندگی ہے، معاملات کی زندگی ہے۔ تو داخلی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق گزارا جائے، اسے نصف دین قرار دیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مَن رزقہ اللہ امرأۃً صالحۃً، جس کو اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی عطا کر دی، صالحہ، اس کی امانتوں کا خیال رکھنے والی، اس کی اولاد کی بہتر تربیت کرنے والی، فقد اعانہ اللہ علی شطر دینہ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کے نصف دین پر عمل کرنے میں اس کی مدد فرمائی۔ فلیتق اللہ فی الشطر الباقی، اسے چاہیے کہ باقی جو نصف دین ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچتا رہے۔ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، آدھے دین پر عمل کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچا رہے۔ داخلی زندگی صالح بیوی کی وجہ سے اچھی ہوگی، اور خارجی زندگی انسانوں سے معاملات میں، اور خارجی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنے سے اچھی ہوگی۔ سنن ابن ماجہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا یہ ارشاد گرامی ذکر کیا گیا ہے کہ من اراد ان یلق اللہ طاہرا مطہرا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس حال میں حاضر ہو کہ وہ پاک صاف ہو بدکاری سے، بد نظری سے، اور اس طرح کے جو گناہ ہیں ان سے اس کا دامن پاک ہو، فلیتزوج الحرائر، اسے چاہیے کہ وہ آزاد شریف عورتوں سے نکاح کرے۔ اللہ اکبر. چونکہ نکاح کے نتیجے میں ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے اور اس نئی زندگی میں قدم قدم پر ہدایات ہیں. مثلاً اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ نکاح کے لیے تجویز فرمایا اس میں بڑی بات یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ کریں. یہ میرا حق ہے میں لے کے رہوں گا یا میں لے کے رہوں گی, یہ ہمارا نعرہ نہیں ہے, یہ مغرب نے ہماری زبانوں پر ڈال دیا ہے, جس کے نتیجے میں معاشرے میں بے چینیاں ہیں, بے سکونیاں ہیں. ہمارا نعرہ اللہ کے حبیب نے بتایا ہے کہ تؤدون الحق الذی علیکم, دوسروں کے جو حقوق تم پر فرض ہیں اپنا فرض نبھاتے رہو. وتسألون اللہ الذی لکم, اور جو تمہارا اپنا حق بنتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے سازگار ماحول اور بہتر حالات کی دعا کرتے رہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نکاح کے ذریعے سے وجود میں آنے والے رشتے کو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات سے چلی آ رہی روایت, جس کو ہم طور پر سنت کہہ دیتے ہیں, سنت مستمرہ, انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات سے چلا آ رہا طریقہ ہے. میں نے یہ سنت کا جو لفظ ہے اس کے بارے میں جو جملہ کہا ہے وہ اس لیے کہ بعض صورتوں میں نکاح فرض ہو جاتا ہے, بعض صورتوں میں واجب ہوتا ہے, بعض صورتوں میں مستحب ہے, سنت ہے, اور بعض حالات میں درست نہیں ہوتا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا, اربع من سنن الانبیاء من سنن المرسلین, چار عمل ایسے ہیں جو سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے چلے آ رہے ہیں, ان کی سنت ہیں. الحیاء, سب سے پہلے تو حیا ہے. حیا ہماری وہ قدر ہے جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حیا اور ایمان دو جڑواں ہیں, ایک نہیں ہوگا تو دوسرا نہیں ہوگا. اگر حیا نہیں ہے تو پھر ایمان بھی نہیں. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, اگر تو حیا چھوڑ دے تو پھر جو مرضی کرتا. پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کی آیت نمبر 34 میں فرمایا, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں ان کی بیویاں بھی تھیں, ان کی اولاد بھی تھیں, انہیں ہم نے بیویاں اور اولاد عطا فرمائے. ایک دو انبیاء کرام علیہ السلام کو چھوڑ کر باقی تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ہاں بیوی بچے موجود تھے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے بے نکاحی زندگی گزارنے سے منع فرمایا, چونکہ ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ معاشرہ ہر لحاظ سے اخلاقی حوالے سے پاکیزہ رہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اراد عثمان بن مزعون ان یتبتل, حضرت عثمان بن مزعون نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ چاہا, پوچھا آپ سے کہ میں بے نکاحی زندگی گزارنا چاہتا ہوں, شادی نہ کرنے کا ارادہ کیا. فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے سے منع فرمایا. بلکہ میرے بزرگوں اور دوستو, حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے, اگر میری, ذرا جملے پر غور کیجئے, بالفرض اگر میری زندگی کے 10 دن بھی باقی بچیں اور مجھے علم ہو کہ میں ان 10 دنوں کے آخر میں فوت ہو جاؤں گا بالفرض, اور مجھے نکاح کی خواہش ہو تو میں نکاح کروں گا, اللہ اکبر, اس لیے کہ کہیں فتنے میں نہ پڑ جاؤں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پوری طرح سے واضح فرمایا ہے کہ کن خواتین کے ساتھ مسلمان مرد نکاح کر سکتے ہیں اور کن عورتوں سے نکاح حرام ہے. چونکہ آیت وہ جو پڑھی گئی ہے آج وہ اس سے متعلق ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض صورتوں میں نکاح کی تاکید فرمائی. مثلا آپ نے فرمایا لم تر للمتحاب بین مثل النکاح, جب کسی جگہ ایسی صورت حال پیدا ہو جائے اگرچہ اس کو پسند نہیں کیا گیا لیکن پیدا ہو جائے کہ ایک مرد اور عورت دوسرے کو پسند کرنے لگیں تو فوراً ان کا نکاح کراؤ. ایک جگہ فرمایا اذا جاء احدکم من ترضون دینہ وخلقہ, جب تمہارے پاس کوئی ایسا پیغام آئے کسی مرد کی طرف سے کہ جس کے اخلاق بھی اچھے ہوں, وہ دینداری کے حوالے سے بھی وہ بہت بہتر ہو, تو فنکحو, ہو نکاح کراؤ فوراً, نکاح کرو اس کا. الا تفعلوا, اگر ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد, دو دفعہ فرمایا یہ جملہ, تو زمین میں فتنہ پھیلے گا, فساد پھیلے گا. بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ فتنۃ وفساد عریض, فتنہ پھیلے گا اور بہت بڑا فساد پھیلے گا, قتل ہوں گے, خودکشیاں ہوں گی, اور یہ ہو رہا ہے, آپ دیکھ لیجئے. میں عرض کروں کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا ذکر فرمایا تفصیل کے ساتھ کہ جن کے ساتھ نکاح حرام ہے. وہ حرمت جو ہے غور کیجئے ذرا, ایک ہے محرمات ابدیہ, جن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے. اور محرمات ابدیہ کو پھر تقسیم کیا محرمات نسبیہ, جو نسب کی وجہ سے حرام ہے, محرمات رضاعیہ, جو دودھ پینے کی وجہ سے, رضاعت کی وجہ سے حرام ہے, محرمات سہریہ, جو سسرالی نسبت کی وجہ سے, حرمت مساہرت کی وجہ سے حرام ہے. یہ محرمات ابدیہ. پھر آگے محرمات غیر ابدیہ, جو جن کو ہم محرمات سببیہ کہہ سکتے ہیں, کہ جو کسی سبب کی وجہ سے حرام ہے, جب وہ سبب ختم ہو جاتا ہے تو ان کے ساتھ نکاح جائز ہوتا ہے. اب ذرا غور کیجئے, فرمایا لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء. سب سے پہلے یہاں سے بات شروع کی کہ جو تمہارے والد کی منکوحہ رہی ہے, تمہاری سوتیلی ماں, سوتیلی ماں, باپ نے چاہے اسے طلاق دے دی ہو یا وہ باپ کے انتقال کی وجہ سے بیوہ ہو گئی ہو, کبھی بھی اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. چونکہ ایک رشتوں کی حرمت ہے جو اللہ تعالیٰ برقرار رکھنا چاہتے ہیں, برقرار دیکھنا چاہتے ہیں. ایک احترام ہے, ایک حرمت ہے, ایک ماں ہے اور ایک اس کا بیٹا ہے, چاہے سوتیلا ہی کیوں نہ ہو, لیکن احترام ہے رشتوں کا. آغاز یہیں سے کیا کہ لا تنکحوا ما نکح آباؤکم, جو تمہارے باپ کی منکوحہ ہیں ان کے ساتھ نکاح حرام. یہ حرمت ابدیہ ہے, ہمیشہ کے لیے کسی صورت میں حلال نہیں ہو سکتے. اس کے بعد سات رشتے بیان کیے جو نسبی رشتے ہیں. حرمت علیکم امہاتکم, تمہاری حقیقی مائیں, اس ماؤں میں نانیاں بھی آ گئیں, دادیاں بھی آ گئیں, ان کے ساتھ نکاح حرام ہے. وبناتکم, تمہاری بیٹیاں, بیٹیوں میں پوتیاں بھی آ گئیں, نواسیاں بھی آ گئیں, ان کے ساتھ نکاح حرام ہے. یہ نسبی رشتے ہیں. واخواتکم, تمہاری بہنیں, بہنوں میں حقیقی بہنیں بھی آ گئیں, علاتی بہنیں بھی آ گئیں. علاتی بہن اس کو کہتے ہیں کہ جس میں باپ ایک ہو, مائیں مختلف ہو. اور اخیافی بہنیں, یعنی جس میں ماں ایک ہو, باپ مختلف ہوں, ماں ایک ہے, اخیافی بہنیں, ان کے ساتھ نکاح حرام ہے. وعماتکم, تمہاری پھوپھیاں، والد کی سگی بہنیں یا والد کی سوتیلی بہنیں، ان کے ساتھ نکاح حرام. وخالاتکم، تمہاری خالائیں. اللہ اکبر، اللہ ذرا تفصیل دیکھیں اللہ نے کس قدر واضح بات بیان فرمائی. وبنات الاخ، بھائی کی بیٹیاں، سگا بھائی، اللاتی بھائی، اخیافی بھائی، اس کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، ان کے ساتھ نکاح حرام. وبنات الاخ، اب وبنات الاخت، بھانجیاں، سگی بہن، اللاتی بہن، اخیافی بہن کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح حرام. یہ سات رشتے ہیں نسبی جن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، جن کے ساتھ جنسی تعلق ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آگے پھر رضائی رشتے بیان فرمائے جو دودھ پینے کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں کہ جن کا بچپن میں تم نے دودھ پیا ہے. دو سال کی عمر میں تو قرآن نے ذکر کیا ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، اور حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اس آیت کی بنیاد پر 2.5 سال کی عمر میں جس نے ماں کا، کسی خاتون کا دودھ پیا، وہ اس کے لیے ماں ہے. اللہ اکبر، کیا احرام! یہ رضائی مائیں، ان کے ساتھ نکاح حرام. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری رضائی بہنیں، ان کے ساتھ نکاح حرام. الفاظ تو قرآن میں یہ ہیں، دو رشتوں کو ذکر کیا. یہ ہے حجیت حدیث، سنت کی آئینی حیثیت اور سنت کا شرعی لحاظ سے اعتبار اور مقام، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہیں وہی رشتے رضاعت کی وجہ سے حرام. یہ کون فرما رہے ہیں؟ کون فرما رہے ہیں؟ زور سے کہہ دیجیے. وہ میں نے پچھلی بات، مجھے یاد ہے پچھلے جمعے والی، غور کیجئے. صحیح مسلم میں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم من الرضاعت ما یحرم من الولادہ، وہ رشتے یا وہ عورتیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہیں وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہیں. تو گویا سات رشتے نسبی اور سات رشتے رضائی، ان کے ساتھ نکاح حرام. اب سحری یہ رشتے آگے بیان فرمائے. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی سگی مائیں، ان کے ساتھ نکاح حرام ہے. بلکہ احناف کے نزدیک اگر بالفرض کسی نے اپنی ساس کو بری نیت سے چھوا اور اس کے ہاتھ کی گرمی اس خاتون کے جسم تک پہنچ گئی تو اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام، اسے کوئی صورت حلال نہیں کر سکتی. یہ حرمت رسا، یہ مساہرت کی حرمت. دیکھیں رشتوں کا کتنا احترام ہے. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، ساس بیویوں کی سگی مائیں، ان کے ساتھ نکاح حرام. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اور وہ تمہاری بیویاں جن کے ساتھ تمہارا حقیقی تعلق، صنفی تعلق یا سیکچول تعلق قائم ہو چکا ہے، ان کے ساتھ آئی ہوئی پیچھے سے ان کی بیٹیاں، ان کے ساتھ بھی نکاح حرام. اللہ، اس لیے کہ وہ آپ کی بیٹیاں ہیں. وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور جو تمہارے حقیقی سلبی بیٹے ہیں ان بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح حرام ہے.
بلکہ ان بیٹیوں کی بیویاں اگر سسر ان کو بدنیتی سے چھوتا ہے اور اس کے ہاتھ کی گرمی اس خاتون کے جسم کو پہنچ جاتی ہے تو وہ عورت اس کے بیٹے کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ خدا کے لیے نئی نسل کو، اپنے بچوں کو یہ مسئلے بتاؤ۔ اب پھر بات آئی حجی، اور پھر کہا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو ایک نکاح، یہ سببیہ ہے، محرمات سببیہ ہے، دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع مت کرو، حرام ہے۔ یہ پھر اب حدیث کی حجیت واضح ہو رہی ہے کہ اللہ نے تو فرمایا کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہ کرو، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجمعوا بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها، کسی خاتون کو اور اس کی پھوپھی کو اور کسی خاتون کو اور اس کی خالہ کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جائے گا۔ قرآن میں یہ نہیں ہے، قرآن میں یہ میں نے کیا کہا ہے، زور سے کہہ دیا، قرآن میں یہ، قرآن کے الفاظ میں یہ۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے سنا، ینہا عن نکاحین ان یجمع الرجل بین المرأة وعمتها وبین المرأة وخالتها، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کر دیا ہے کہ کسی عورت اور اس کی خالہ کو اور کسی عورت اور اس کی پھوپھی کو ایک نکاح میں جمع کیا جائے۔ یہ محرمات سببیہ ہیں۔ محرمات سببیہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اگر وہ پہلی کسی کی بہن فوت ہو جاتی ہے تو دوسری اس کی بہن کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، اور اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے تو اس کی خالہ کے ساتھ بعد میں نکاح کیا جا سکتا ہے۔ والمحصنات من النساء، اور وہ خواتین جو قلعہ بند ہو گئی ہیں، نکاح کے قلعے میں محفوظ ہو گئی ہیں، حسن کہتے ہیں قلعے کو، جو نکاح کے قلعے میں اپنی عزت و ناموس کو محفوظ کر چکی ہیں، یعنی کسی کے نکاح میں ہیں۔ حضرت انس اس کی تشریح کیا کرتے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زوات الازواج الحرائر، آزاد مردوں کے نکاح میں، مردوں کے نکاح میں جو عورتیں ہیں ان کے شادی شدہ یعنی خواتین کسی کے نکاح میں ہیں، ان کو نکاح پر نکاح کرتے ہوئے اپنے نکاح میں لانا حرام ہے۔ اور آج جو پڑھی گئی آیات ہیں، اب ان کی طرف آئیے، آیت نمبر 221، لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، کافر عورتوں سے شادی نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ کافر عورتیں، ان میں ہندو ہیں، ان میں سکھ ہیں، ان میں مجوسی ہیں، ان میں ملحد ہیں، ان میں دہریے ہیں، ان میں بت مت ہیں، ان کے ساتھ نکاح مت کرو جب تک کہ وہ صاحبان ایمان نہ ہوں۔ اس عمومی حکم میں، یہ عمومی حکم ہے، اس میں تخصیص کرتے ہوئے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں اہل کتاب کی عورتوں کو مستثنا کیا گیا، لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا یہ بات ذرا اچھی طرح سے سمجھیے، چونکہ اس معاملے میں بہت گڑبڑ ہو رہی ہے۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان، اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، یعنی وہ کتاب، یہ جملہ غور کیجئے جو میں کہہ رہا ہوں، وہ کتاب جس کے منزل من اللہ ہونے کی تصدیق قرآن نے کی ہے، اللہ کے حبیب نے کی ہے، ورنہ تو گرنتھ کو بھی کتاب کہتے ہیں، اور جو ہندوؤں کی کتابیں ہیں ان کو بھی وہ کتاب کہتے ہیں۔ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی کتابوں کے منزل من اللہ ہونے کی تصدیق، یعنی اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ہونے کی تصدیق کس نے کی ہے؟ قرآن نے کی ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوئی؟ وہ اہل کتاب، تم نے انہیں نکاح میں، نکاح کی حفاظت میں لانے کے لیے، اذا آتیتموہن اجورہن، ان کے مہر دے دیے ہوں۔ اور اگلا جملہ جو نکاح کے مقاصد میں سے ہے، خدا کے لیے اس کو عام کریں، لوگوں کو بتائیں کہ قرآن نے نکاح کے مقاصد کیا بیان کیے ہیں، کیا مقاصد بیان کیے ہیں۔ ان میں سے باقی کا میں ذکر نہیں کرتا، مثلا ایک فرمایا، اشارہ کر دوں کہ من آیات ہی ان خلق لکم من انفسکم ازواجن، تمہارے جوڑے ہم نے اس لیے بنائے ہیں، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم پرسکون زندگی گزارو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اس رشتے کو ہم نے تمہارے درمیان محبت، سچی محبت، اور دونوں کو ایک دوسرے کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ اور بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جوانی میں محبت ہوتی ہے اور بڑھاپے میں دونوں ایک دوسرے کے لیے رحمت ہوتے ہیں، بڑھاپے میں تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، سچی بات ہے، بنیان نہیں مل رہی، جرابے کہاں چلی گئی ہیں، ایسا ہے کہ نہیں گھروں میں؟ دونوں ایک دوسرے کے لیے رحمت۔ اور جو مقصد یہاں بیان فرمایا ہے وہ معاشرے کی پاکیزگی کا سبب ہے، معاشرے کو اخلاقی حوالے سے، کردار کے حوالے سے پاکیزہ رکھنے کا سبب ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ محسنینا غیر مسافحینا ولا متخذی اخدان، کہ نہ تو تم بغیر نکاح کے صرف حوث نکالنا، تو صرف سیکچول نیڈ پوری کرنا مقصود نہیں، ولا متخذی اخدان، اور چھپی دوستیاں قائم کرنے والے نہیں ہو گئے، چھپی دوستیاں ہیں۔ یہ ڈرامے کیا سکھا رہے ہیں؟ پاکستانی ڈرامے میری قوم کو، میرے بچوں کو، میرے قوم کی بیٹیوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ جو الفاظ مردوں کے لیے کہے سورہ مائدہ میں، بالکل وہی الفاظ عورتوں کے لیے کہے، محسنات، نکاح کے قلمے اپنی عزت و ناموس کو محفوظ کرنے والی ہوں، غیر مسافحات، صرف شہوت رانی مقصد نہ ہو، ولا متخذات اخنان، اور عورتیں بھی چھپی دوستیاں قائم کرنے والی نہ ہو۔ جو الفاظ مردوں کے لیے ہیں وہی الفاظ عورتوں کے لیے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کے سامنے کرنے کی نہیں ہوتی، لیکن اگر ان کو علم نہ ہو تو پھر بھی بڑا نقصان ہے۔ یہاں اس بات کو واضح کرنا ضروری ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح نہ تو سنت ہے، میں نے کیا کہا ہے، نہ تو سنت قرار دیا گیا ہے، نہ مستحب قرار دیا گیا ہے، صرف جواز کی حد تک گنجائش ہے۔ او باشو قرآن ایسا ہے، کتاب نہ عورتیں نہ نکاح کرو، بھائی یہ کوئی سنت ہے؟ یہ کوئی مستحب عمل ہے؟ نہیں، جواز کی حد تک گنجائش ہے۔ مولانا تقی عثمانی رحمہ اللہ، انہوں نے بڑی اچھی بات، مولانا تقی عثمانی حفظہ اللہ، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ویسے تو ہر آدمی کو ہم رحمہ اللہ کہتے ہیں، السلام علیکم، آگے کیا کہتے ہیں، السلام علیکم، لیکن عام طور پر رحمہ اللہ کہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ فوت ہو گیا ہے، حالانکہ ہر روز کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم۔ خیر، انہوں نے یہ بات لکھی اپنی تفسیر میں، آج کل کے یہودیوں اور عیسائیوں میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو در حقیقت دہریے ہیں. در حقیقت کیا ہیں؟ وہ تو اللہ ہی کو نہیں مانتے, اللہ کو نہیں مانتے. مردم شماری کے حساب سے اگر انہیں عیسائی یا یہودی گنا گیا ہے تو یہ یقین ہے کہ نہ وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں, نہ کسی پیغمبر پر, نہ کسی آسمانی کتاب پر ان کا اعتقاد ہے. ایسے لوگ اہل کتاب نہیں ہیں. ایک اللہ کے دین سے شناسا صاحب علم و بصیرت ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں, ایسے لوگ اہل کتاب نہیں ہیں اور ایسی عورتوں سے نکاح حلال نہیں ہے. اسی طرح اگر قوی خطرہ ہو کہ یہودی یا عیسائی عورت اپنے مسلمان شوہر پر یا ہونے والے بچوں پر اثر انداز ہو کر انہیں اسلام سے دور کر دے گی, تو ایسی عورت سے نکاح کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. امام قرطبی نے اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں یہ بات ذکر فرمائی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ اور حضرت حذیفہ ابن الیمان سے فرمایا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے تم نے شادیاں کر لی ہیں, یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت حذیفہ نے عرض کیا کہ یا حضرت حرام ہے تو ہم ان کو ہم طلاق دے دیتے. فرمایا حرام تو نہیں ہے, لیکن کیا مسلمانوں کی عورتیں ختم ہو گئی ہیں؟ بھائی مسلمان عورتیں کہاں جائیں گی؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے, اسی تفسیر میں ہے کہ اہل کتاب اگر حربی ہوں تو ان کی عورتوں سے نکاح حلال نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرماتے ہیں آج کل چونکہ مسلمان عوام میں اپنے دین کی ضروری معلومات اور ان پر عمل کی بڑی کمی ہے, اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط لازم ہے. میرے بزرگوں اور دوستو, آج کی آیات سے یہ بات واضح ہوئی کہ کافر مرد اور کافرہ عورت کے ساتھ مسلمانوں کا نکاح جائز نہیں ہے, جائز نہیں ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار کے نمائندہ سہیل ابن عمر نے ایک شرط لکھوائی تھی, اور وہ شرط یہ تھی کہ ہم میں سے کوئی مرد, خواہ وہ تمہارے دین ہی پر کیوں نہ عمل کرنے والا ہو, اگر ادھر جائے گا مدینہ آئے گا تو اس کو واپس کرنا ہوگا. اس شرط کی بنیاد پر قریش نے کئی مردوں کو واپس بلوایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط پر عمل کرتے ہوئے واپس بھیج بھی دیا. وہ الگ بات ہے کہ وہ کیسے گئے اور پھر وہ کیا صورتحال ہوئی, وہ تفصیل ہے ایک. لیکن جب عورتیں آئیں ہجرت کر کے اور قریش نے مطالبہ کیا کہ ان عورتوں کو واپس بھیجیں, تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ رد کر دیا اور عورت کی عزت و ناموس کا خیال رکھتے ہوئے فرمایا معاہدہ کی اس شرط سے عورتوں کو استثناء حاصل ہے, اس لیے کہ عورتوں کا ذکر ہی نہیں ہے, مردوں کا ذکر ہے. سورہ ممتحنہ میں یہ آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات, جب ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے آپ کے پاس آئیں, فامتحنوہن, ان کو چیک کیجئے کہ واقعتاً وہ صاحبان ایمان ہے اور ایمان کی وجہ سے آئی ہیں. واللہ اعلم بایمانہن, اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو خوب جانتے ہیں. فین علمتموہن مؤمنات, جب وہ یقین ہو جائے کہ یہ مومنہ عورت ہیں, فلا ترجعوہن الی الکفار, تو اب ان کو کفار کی طرف واپس نہیں کریں گے. اگلا جملہ ہے جس کی طرف لیلی میں نے یہ آیت پڑھی ہے, لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن, نہ یہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال. یہ قانون ہے ہمارے شریعت کا, ہمارے دین کا. اس آیت سے واضح ہوا کہ کوئی مسلمان عورت کسی غیر مسلم کے نکاح میں نہیں رہ سکتی. یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ کسی غیر مسلم مرد کی بیوی اگر مسلمان ہو جائے تو اس کے شوہر کو اسلام کی دعوت دی جائے گی، اگر وہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے تو نکاح برقرار رہے گا، نکاح برقرار رہے گا. عدت کے دوران بھی اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے پھر بھی نکاح برقرار رہے گا، لیکن اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا تو خود بخود نکاح ختم ہو جائے گا. اور عدت گزارنے کے بعد یہ خاتون کسی اور مسلمان کے ساتھ نکاح کر سکتی. آج کل بھی شریعت کا قانون یہی ہے، مگر ہمارے ملک میں اسلام قبول کرنے والے کرسچنز گھرانے جو ہیں انہوں نے اس کو مذاق بنایا ہوا. وہ آج یہاں توحید مسجد میں اسلام قبول کرتے ہیں اور اگلے مہینے گلبرگ میں کرتے ہیں اور اگلے مہینے شیخوپورہ میں کرتے ہیں اور اگلے مہینے جا کے فیصل آباد میں کرتے ہیں اور لوگوں سے فنڈز وصول کرتے ہیں. انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے. یقیناً ہر اچھائی کے کام میں لوگوں نے بری راہیں نکالی. ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. اور ایک ضروری بات یہ ہے کہ دینی جماعتوں کی طرف سے غیر مسلم، خواہ وہ عیسائی ہوں یا قادیانی ہوں، ان کے گھرانے یا ہندو ہوں، ان کے گھرانے یا ان کے افراد اگر اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کو تحفظ دینے کا مستقل ضروری انتظام ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.